أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم.
تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. مدنی چرخ کے ناظرین, سورہ ملک کی آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی ہیں, اور آج سورہ ملک کی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا حال بیان کیا ہے, اور ان کا حال انتہائی برا حال ہے. اور یہاں ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی, آیات مبارکہ کے مضامین کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جہنم کے اندر ہر طرح کی تکلیف ہی تکلیف ہے. وہاں کا رہنا, وہ جگہ جسے قرآن کہے بئس المصیر, کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. وہ جگہ بھی بری ہے, اس کا کھانا بھی برا ہے, اس کا پانی بھی برا ہے, اور وہاں جو انسان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے, جو اس کے وہاں ساتھی ہوں گے, تو وہ ساتھی بھی تکلیف دہ ہوں گے, ازار اساں ہوں گے, تکلیف دینے والے ہی ہوں گے. اور اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جہنم کے اندر جب ایک آدمی کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا تو اس کی بدبو سے اور اس کی جو بری حالت ہوگی اسے اہل جہنم کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا. اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں. بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہم اجرنا من النار, یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما, اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کے فضل اور کرم کا سوال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر اور اعمال صالحہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مانتے جانتے اور ان کی سیرت مطہرہ اور ان کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مالک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی کی رضا پانے والے کام کریں گے, رب کو راضی کریں گے, اس کی وحدانیت پر یقین رکھیں گے, دین اسلام پر کار بند رہیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب و جلال سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. مدنی چینل کے ناظرین, آج الحمدللہ عزوجل ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے جس کو ہم نے لے کر چلنا ہے وہ ہے ہمارا سہارا. سبحان اللہ, اعلی حضرت نے ایک مقام پر لکھا, فرماتے ہیں نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے, نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے, ہم بروں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سہارا ہیں, ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد, ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد. اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا سہارا ہے, اس پر انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے دلوں میں اور اضافہ فرمائے, اور آج کے ہمارے سلسلے کی دو خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. اور دوسری زبردست خصوصیت آج کے سلسلے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے حضرت مولانا خالد اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ ماشاءاللہ سفر مدینہ کر کے مکہ مدینہ کی حاضریاں کر کے واپس دوبارہ جانے کے لیے عدنان بھائی کے فریز میں کہوں تو عدنان بھائی نے انہیں کہا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جو کہا کہ خالد بھائی دوبارہ جانے کے لیے واپس جو ہے یہ آگے ہیں ماشاءاللہ اللہ کریم ان کی حاضریاں بھی مقبول فرمائے. خالد بھائی کے مدنی پھول بھی رہیں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے خالد بھائی سے انشاءاللہ. سفر مدینے کا ہر بار بڑا سونا اور مدینے کا سفر اچھا نہیں ہوگا مکے کا سفر اچھا نہیں ہوگا تو کہاں کا سفر جو ہے یہ اچھا ہوگا. ذوق افزا نہیں ہوگا تو کہاں کا سفر جو ہے وہ ذوق افزا ہوگا. اور سفر کے اوپر شعر کیا خوب کہا کہ دنیا دیا سفراں توں بندہ تھک بھی تے جاندا اے نالے اک بھی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. ابھی اگر خالد بھائی کو کہا جائے کہ اگلے مہینے دوبارہ آپ کی روانگی ہے یہ اللہ اکبر لبیک کہتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل تیار ہیں ریڈی اسٹڈی ہیں جی. اللہ پاک نصیب فرمائے. یہ بھی محبت کا ہی انداز ہے. یہ بھی جس کو نصیب ہو یہ اسی کا نصیب ہے. ورنہ لوگ یہ سوچتے ہیں ابھی تو ہو کے آئے ہیں اتنی جلدی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے ابھی تو گئے ہوئے. تو بہرحال یہ جس کو کیفیت جو نصیب ہو پھر وہ اسی کے اوپر بات ہے. بہرحال مالک کریم رحمت اور فضل والا معاملہ فرمائے اس پر بھی کوئی کرگن نہیں ہے جو اس اعتبار سے سوچ رہا ہے کہ ابھی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے ہو کے آئے ہوئے دوبارہ حاضری کی بات ہے. اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھا پہلو نکالنے والے نکال ہی سکتے ہیں لیکن ایک فراق اس چیز کا جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے وہ چیز دیگر وہ اور چیز ہے. بہرحال اللہ حضور کی محبت کی انداز بھی ہمیں عطا فرمایا تلاوت کلام پاک اور اس پر جو ہے وہ آپ کچھ ترجمہ بھی آپ دیکھ ہی چکے ہیں اسکرین پر ماشاءاللہ. موضوع کی ڈسکرپشن بھی بیان کر چکا ہوں تو آئیے اب اس سلسلے کے اندر کلام شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلی علی تشریف لا رہیں گے محبوب رب اکبر تشریف لا رہیں گے آج انبیاء کے سرور اعظم انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار. کیوں ہے فضا معطر, کیوں روشنی ہے گھر گھر, کیوں ہے فضا معطر, کیوں روشنی ہے گھر گھر. اچھا حبیب داور, اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں. آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار. سرکار کی آمد دلدار کی آمد, مرحبا کی آمد, مرحبا مدنی کی آمد, مرحبا عربی کی آمد, مرحبا کرشی کی آمد, مرحبا ہاشمی کی آمد, مرحبا زر زور سے بولو مرحبا. آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار. پھورے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے, گھورے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے. حورو ملک کے افسر, حورو ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں. آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, عربی کی آمد مرحبا, کرشی کی آمد مرحبا, ہاشمی کی آمد مرحبا, مطلبی کی آمد مرحبا. آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار.
جی واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. صدر مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں ایک بات کہنا چاہوں. اور حضور کو یاد کر کے ہم مسکرائیں یا یہ سوچیں کہ ہم جیسوں کے اوپر اتنا کرم ہوا ہے, سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, چھائیں رحمت کی گٹا بن کے تمہارے گھیسو. اس پر بندہ خوشی کا اظہار کرے, مسکرائے یا آنسو بہائے کہ ہم جیسوں کو اللہ کریم نے اتنا عظیم محبوب عطا فرمایا ہے. سمجھ نہیں آ رہی مجھے, میں یعنی کلام کے اندر میں دو کیفیات میں, ایک تو یہ ہے کہ حضور آ رہے ہیں, سبحان اللہ, دنیا میں آقا کریم تشریف لا رہے ہیں, آمد کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے. پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میرے جیسے جو ہے وہ آدمی کے اوپر اتنا کرم جو ہے, جس کو اعلی حضرت نے کیا خوب کہا, ترجمانی کر دی سارے عاشقوں کی, گندے نکمے کمین. وہ تو نہیں تھے, ان کی تو کیا عظیم شان ہے سبحان اللہ, لیکن آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں یہی انداز ہے, حضور کی بارگاہ میں یہی انداز ہے. اور یہ انداز ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے اہل بیت طہار سے سیکھا ہوا انداز اپنایا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے. سیدنا فاروق اعظم جب حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو گھٹنوں کے بال کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ایک موقع یہ بھی آتا ہے فاروق اعظم اللہ اکبر ان کی عظمت و شان دیکھے ہم, لیکن حضور کی بارگاہ میں تو یہی انداز ہونا چاہیے اور یہی قابل قبول ہے بلکہ یہی مقبول ہے. کیونکہ جو ایموج ہا کے گردنے داوا کشید آند, جو سر اٹھائے گا پھر اس کا سر کچلنے والے بھی آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں سانپ سر اٹھاتا ہے تو لوگ سوٹی مارنے کے لیے بھی جو ہے وہ آ ہی جاتے ہیں. تو کیا استاد صاحب فرماتے ہیں آپ کے, ایک طرف بندہ خوشی مسکرائے آنسو بہائے کیا کرے, ایسا عظیم نبی اللہ نے دیا ہے, کریم سہارا عطا فرمایا ہے, سبحان اللہ, کیا کہیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. دیکھیں مختلف کیفیات انسان پر ہوتی ہیں
جی,
اور دونوں سوچیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں
اللہ,
اور آپ یوں سمجھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور یہ روحانی گھڑیاں آ رہی ہیں, اور واقعی یہ خوشی کا مقام ہے, اور محبت رسول جس کے دل میں ہے یقیناً وہ ان لمحات کا سال بھر میں انتظار کرتا ہے. امیر علیہ سنت جو ہے وہ مدنی مذاکروں میں ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر جو چند تین چار فرمایا کہ خوشیوں کا وقت آتا ہے, اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی ہوتی ہے, یعنی وہ وقت کہ جب جو ہے وہ رات جا رہی ہوتی ہے, دن آ رہا ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو, تو وہ گھڑی جب جو ہے اس کا سارا سال مجھے انتظار ہوتا ہے, اور جب وہ گھڑی آتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے, یعنی خوشی بہت خوشی ہوتی ہے, اور اس فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس خوشی کو بیان نہیں کر پاتا, یعنی ایسی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے. اور واقعی جو ہے وہ مومن کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لمحہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں جو ہے وہ خوشی کرے, اور خوشی محسوس ہوتی ہے, خوشی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جو محسوس کی جا سکتی ہے, تو یوں ایک خوشی کا مقام ہے, اور خوش آدمی خوش بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میرے دل میں ہے, تو یوں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کی بھی ایک خوشی آتی ہے کہ مجھ جیسا جو ہے وہ کمزور ناتواں گناہ گار بدکار وہ جو ہے وہ ان یعنی اس امت میں سے ہے کہ جس امت کی تعریف جو ہے وہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے. تو یہ جب لمحہ آتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں سعادت اپنے آپ کو بہت بڑا سعادت مند سمجھنا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی ہونا, یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس شاکان کے لیے جو ہے ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر رہی ہوتی ہیں, محبت رسول میں اضافہ ہو
اضافہ کر رہی ہوتی ہیں.
آج کیفیتیں جو ہے وہ خوش قسمتوں کا حصہ ہے, خوش قسمت لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے.
واہ واہ سبحان اللہ. آج مجھے کچھ اس کا ایسنس حافظ صاحب اعلی حضرت کا جو شعر ہے نا, کبھی خندہ زیر لب ہے گریا ساری شب ہے, کبھی غم کبھی طرب ہے, نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. آج مجھے اس شعر کے ایسنس کا کچھ جو ہے وہ اندازہ اور احساس ہو رہا ہے. اللہ اکبر کیا خوبصورتی ہے. مالک کریم نصیب فرمائے, حضور سہارا ہیں اور ایسا مضبوط سہارا ہیں کہ مالک کائنات نے ان کو ہم بے سہاروں کا سہارا بنایا ہے. عدنان بھائی اس بات کو اگر دیکھا جائے تو کیا ہی زبردست بات ہے. یہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ تبارک تعالی نے اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ اللہ کریم نے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش و مغفرت فرمانی تھی, اسی لیے اپنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا.
سبحان.
اور پھر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ہے کہ آپ نے اپنی امت کو جو مختلف انداز میں یاد رکھا, اور جب جب رب کا فضل اور کرم مزید ہوا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت اپنی امت کے لیے دعا کی اللہ تبارک کی بارگاہ میں, ساری ساری رات تنہائیوں میں بھی اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان بھی, اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت بھی. یعنی کوئی موقع ایسا نہیں ہے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر رسالہ مبارک تک اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غاروں میں, مسجد نبوی شریف میں, صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان تلاوت قرآن کے دوران بھی اپنی امت کو یاد فرمایا کرتے تھے. ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ تلاوت فرمائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کسی دوسرے سے سنوں. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. تلاوت انہوں نے کرنا شروع کی، سورہ نساء کی آپ نے تلاوت جو ہے وہ شروع کی، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ ہم جس کا معنی و مفہوم یہ تھا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کے دن ہر امت سے ہم ایک گواہ کو لے کر آئیں گے اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سب پر گواہ کے طور پر پیش کریں گے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھیں جو تھی وہ آنسو بہا رہی تھی. اس کے اندر امت کی آتی. اور علی ابن جریر تبری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واقعی ہمارا سہارا ہے، اور یہ ایسا سہارا ہے، بقیہ سہارے جو شفاعت کریں گے، دیگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ سہارے بھی دراصل انہی کی بدولت قائم و دائم ہیں. جب تک یہ اذن نہیں دیں گے، جب تک یہ ابتدا نہیں فرمائیں گے، تو اس وقت تک کسی شخص کے لیے بھی وہ ہے وہ شفاعت اور اس کے لیے بخشش، اس کا سہارا اسے کام نہیں آئے گا جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابتدا نہیں فرمائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کا فضل ہم پر یوں ہوا، محض فضل، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے، مبارک انداز جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا وہ ایک طریقہ اور انداز ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اب دیکھیں یہ شرف تو اللہ کریم نے بن مانگے عطا فرما دیا، لیکن کچھ ذمہ داریاں اس کے ساتھ ساتھ ہم پر عائد ہوتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا اور وہ جس کے اوصاف بیان کر کے اللہ تبارک تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ میرے آخری نبی کی امت ایسی ہوگی، وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، بتایا فرمایا کہ وہ جب بھی بلندی پر چڑھیں گے تب بھی میرا ذکر کریں گے، جب نیچے اتریں گے پھر بھی مجھے یاد کریں گے. تو یہ اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
مدینہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ماشاءاللہ، اور حضور کو ہمارا سہارا یہ خالق کائنات نے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی سہارا ہے. آپ اندازہ لگائیں جس رب نے محبوب کو ایسا سہارا بنایا ہے، وہ خالق اس کا سہارا کیسا ہوگا، اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم جو ہے وہ کیسا ہوگا. یقیناً یہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اور مخلوق میں جیسا سہارا خالق کائنات ہے ویسا سہارا تو کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں. یہ تو بڑی بدیہی سی اور بڑی واضح سی بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مالک نے ہمارا سہارا بنایا ہے. قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ اس موضوع پر جو ہے وہ موجود ہیں، ان کی طرف بھی انشاءاللہ آئیں گے. خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. خالد بھائی ماشاءاللہ کتنے دن کا یہ سفر رہا آپ کا؟
21 دن.
21 دن گزار کے آپ آئے، اللہ اکبر سبحان اللہ. میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ 12ویں کے بعد آئیں گے، لیکن یہ مجھے پھر بار بتایا گیا کہ خالد بھائی جن یہ آ رہے ہیں. کل غالباً آپ تشریف لائے ہیں، کل پہنچے ہیں آپ، صحیح تشریف بمانا مشرف ہو کر آئے ہیں. تشریف یہ اس میں یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور مصدر دو معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے. تو جب یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مدینہ شریف سے ہو کر تشریف لا رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ مشرف ہو کے آ رہے ہیں، وہاں سے برکتیں لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ایک میں نے کہا چلیں یہ بھی بات کر دی جائے. برحال وہاں جو جاتا ہے وہ حاضر ہی ہوتا ہے، اور بڑی سعادت مندی ہے. خالد بھائی کیا جذبات محسوسات تھے جب آپ یہیں سے احرام باندھ کر آپ جو ہے پہلے مکہ شریف میں حاضری تھی آپ کی؟
جی پہلے مکہ شریف حاضری تھی، مطار سے احرام، باب المدینہ کے مطار سے احرام باندھا تھا.
واہ
اور کیا بات ہے احرام باندھنے،
اللہ سبحان اللہ
کریم اللہ بار, بار بار عطا فرمائے. جی
آمین.
اس طرح سے ویسے تو جب حج تربیتی اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے تو ایک تھا احرام باندھنا، لیکن وہ جیسے سیکھا ہوا ہے امیر علیہ سنت نے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا، ارکین شورا بیان کرتے رہتے ہیں اس کو، تو ایک وہ تھا کہ کپڑوں پہ ایک احرام باندھ لینا، لیکن ایک محض احرام ہی باندھنا اس کا کیف ہی الگ ہے. وہ گھڑیاں ہی بڑی مزیدار ہوتی ہیں. اللہ کریم جل وعلا بار بار عطا فرمائے اور سب کو عطا فرمائے، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں سن رہے ہیں محرم ہو جائیں، احرام والے ہو جائیں، اور رب العالمین جل وعلا اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. پہلا عمرہ کیا آپ نے؟
الحمدللہ
ماشاءاللہ. مکہ شریف میں پہنچ کر طواف، پہلے جب کعبہ شریف کو پہلی دفعہ دیکھا آپ نے، تو کیا کیفیت تھی آپ کی؟
جو ساتھ تھے جب انہوں نے بتایا کہ اب کعبہ شریف سامنے ہے، تو پھر کیا کیفیت تھی کچھ بیان نہیں ہو سکتا ہے. کافی دیر تک تو بندہ میں سمجھتا ہوں یہی سوچتا رہا کہ کعبہ میرے سامنے،
اللہ
کیا اب میں آنکھ اٹھا لوں.
اللہ
اللہ کریم عطا فرمائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. خالد بھی کوئی ایسا ہو کہ واقعہ بعض ہوتے ہیں کہ وہ دل پہ نقش ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو سن کے ہی نقش ہو جاتے ہیں، جیسے عدنان بھائی نے، وہ ایک بزرگ جو دیہاتی بزرگ تھے، یہ اپنے کہاں کس طرح کون سے علاقے کے تھے آپ صاحب؟
یہ توسا شریف کے،
توسا شریف کے تھے. ان کا جو واقعہ بتایا عدنان بھائی نے، میرے تو دل پر وہ نقش ہو گیا. تو کچھ یادیں اپنی ایسی ہوتی ہیں جو دل پہ نقش ہو جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بندہ سنتا ہے تو دل پہ نقش جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. آپ کوئی ایسا واقعہ کوئی یادگار ہوا ہو تو ضرور ارشاد فرمائیں. کئی ہوئے ہوں گے،
اللہ کرے مدینے میں مکے میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ ایسا نقش رہے کہ کبھی بھولے نہ.
آمین آمین.
بڑی اصل میں
سفر سکھا،
بات یہ ہے سلمان بھائی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی.
واہ واہ واہ.
ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے.
سبحان اللہ.
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کے گداؤں میں جو سوز، جو گداز، جو انداز ہے، جو گنبد خضرا کو تکنا ہے تو تکتے ہی رہنا ہے.
واہ.
اور پھر اس پر جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں.
واہ واہ.
اللہ اللہ. میں نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا، ایک تھے سید زادے تھے ماشاءاللہ، اور گنبد باب البقیع کے بالکل قریب نا، وہ کھڑے سلمان بھائی ایسے آنسو بہا رہے تھے.
اللہ.
میں مواد شریف سے حاضر ہو کر جب ان کے پاس پہنچا نا، تو ان کا ایک انداز دیکھنے والا، ان کے پیچھے ایسے کھڑا ہو.
اللہ اللہ اللہ.
سلمان بھائی، اس مجھے ایسا لگتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایات، وہ اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ
ایسی بات.
لیکن ان اسلامی بھائی کی وجہ سے نا، پھر مجھے دوبارہ باب البقیع سے حاضری نصیب.
اللہ اللہ اللہ. واہ واہ سبحان اللہ.
جو کیفیات تھی پھر وہ بیان سے باہر.
کیا بات ہے کیا بات.
الفاظ، بہت سے واقعات ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم الفاظ کا سہارا نہیں دے پاتے،
نہیں دے سکتے. کیفیت لفظ میں مقیف نہیں ہو سکتی، کیفیت لفظ کے اندر بیان نہیں ہو سکتی. بہرحال کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کو محسوس بھی استاذ وہی کر سکتا ہے کہ خوشبو کو وہی محسوس کرے گا جس کا ناک کھلا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟
وہ ایک پنجابی شعر ہے، قدر پھولاں دی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھولاں دی گرج کے جانے مردے خاون والی.
جی گا.
یعنی جو ہے قدر جو ہے نا پھولوں کی وہ جانتا ہے جو بلبل ہے اور باغ گلستان کے اندر ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
اور پھولوں کی قدر جو ہے گد کیا جانے، تو گد ایک پرندہ ہے جو مردے کھاتا ہے، اسے لوگ پسند بھی نہیں کرتے. تو یہ قدر والے جو ہے وہ قدر کی باتوں کو جانتے ہیں، قدر کرتے ہیں.
سبحان اللہ. اور اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے، امیر سنت کا دامن کرم تھامنے کی برکت سے بھی الحمدللہ یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. خالد بھائی، موضوع پر آتے ہیں، ہمارا سہارا. اب آپ کو تو ایک اور بھی امید ہے، ظاہر سی بات ہے، حضور کے دربار کی زیارت کر کے آئے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں من زار قبر وجبت له شفاعتی، یہ بھی تو ایک سہارا ہی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو زیارت کرے گا وہ میری شفاعت پائے گا. سبحان اللہ. کیا کہیں گے
امام اہل سنت؟ فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
جی،
کہ خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کہف روز مصیبت پہ لاکھوں سب.
اللہ اللہ.
مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام.
سبحان اللہ.
یہ سہارا واقعی وہ ہے کہ جس کو رب العالمین جل وعلا نے دنیا اور آخرت میں ہمارا سہارا بنایا ہے.
سبحان اللہ.
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ آپ ہم سے بڑھ کے ہم پہ مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سہارا تو ایسا ہے کہ وہ ڈوبتے کو ہم تنکے کا سہارا کہیں نا، تو وہ تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو ڈوب ہی رہا ہے، تنکا بھی اس کو کام آ جائے گا، لیکن یہ کافی روز مصیبت ہے.
واہ واہ واہ.
ذرا بندہ اس امام علیہ سنت کے لفظ کو دیکھے، کیا انتخاب ہے.
واہ واہ.
کافی روز مصیبت ہیں آپ، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دم قدم کی برکت سے ہماری مشکلات دور فرماتا ہے. یہ نسبتیں باقی رہیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا کرم ہوگا کہ انشاءاللہ مصیبتیں دور ہوتی رہیں گی. فرزدق شاعر کا ایک قول بیان کیا گیا, انہوں نے ایک شعر لکھا کہ اگر تشاہد میں لا نہیں ہوتا نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں لا فرمانا ہی نہیں تھا. علامہ اسقلانی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ حضور سے جب جس معاملے میں فریاد چاہی گئی ہے اور خاص کر دنیاوی معاملات میں جب حضور سے سوال کیا گیا ہے, اکہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ پر لا کا لفظ آیا ہی نہیں ہے.
سبحان اللہ,
جس کو چاہتے جو چاہتے جب چاہتے عطا فرما دیا.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک تعلق کو بیان فرمایا ہے, فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کریمہ تورات انجیل میں بیان کیے گئے, یہ نبی امی ہے. پھر ان کی جو اوصاف بیان کیے گئے, فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. سلمان بھائی, بندہ خبیث چیزوں کو کھا رہا ہوتا اور پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہوتا اتنی بڑی غلاظت میں مبتلا ہوتا. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بخشے ہوئے رب کے اختیارات ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جاری ہونے والا فیضان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ بیان کی گئی, یحرم علیہم الخبائث, تم پر یہ بری چیزیں گندی چیزیں ناپاک چیزوں کو حرام فرما دیتے.
اللہ اللہ,
یا کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سہارا نہیں بنے, یہ بری چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں ان سے بچانے میں کون سہارا بنا ہے, کس نے حرام کی ہیں؟
جب
یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب حرام کی ہیں تو بتائیں کہ ہم کیسی غلاظتوں میں پڑھنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا بننے کی بدولت بچے
بچ گئے ہیں. کیا بات ہے, اور عطا اور بخشش پر کیا خوب بات کہی. فرمایا کہ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری, جو
مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ایسی ہے جو چیز اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ بھی عطا فرماتے ہیں اور جو اپنی ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما دیا کرتے ہیں مانگنے والے کو. ایک بار ایک یہودی عورت تھی, اس نے ایک صحابیہ سے کہا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان بیان کی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ سوال کرتا اور وہ چیز ان کی ضرورت سے زائد ہوتی تو وہ عطا فرما دیا کرتے تھے, روکتے نہیں تھے. تو وہ جو صحابیہ تھی نا, انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان بہت ہے, لیکن میرے نبی وہ ہیں جس شے کی ضرورت ہو مانگنے پر وہ بھی عطا فرما دیتے.
اللہ اکبر.
اور یہ دونوں میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی دیکھیں اس کا تجربہ کروا دیتی ہوں تمہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنی بچی کو بھیجا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میری والدہ نے کہا ہے کہ آپ اپنی قمیض دے دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ بچی گئی اور اتفاق ایسا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت وہی قمیض مبارک تھی جو آپ نے زیب تن کی ہوئی تھی, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے اور آ کے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی قمیض اتار کر اس بچی کو دے دی. یہ آپ کی ضرورت تھی. اسی طرح ایک اور صحابی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لباس پہن کر، یہاں تو قمیض مبارک تھی ہی نہیں دوسری، اور حتیٰ کہ آپ گھر میں تشریف فرما رہے، نماز کا وقت آ گیا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں، عبادت رب کی اتنی کرتے ہیں، اللہ کریم خود فرماتا قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمایا کرے، اور عطا اتنی ہے اللہ کریم فرماتا پیارے محبوب مٹھی مت کھول لیا کریں ساری، ولا تبسطھا، اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، پیارے محبوب اتنی آپ کی عطا ہے، مطلب یہاں کیا کہوں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار قمیض پہن کر تشریف لائے، ایک عمدہ لباس جو ایک صحابی نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیارا لگا، وہ لباس بڑا پسند آیا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان میں تشریف لائے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قمیض مجھے دے دیں، تو حضور کو بڑی پسند تھی، وہ خود ذکر بھی فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے، پیچھے صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں یہ حضور کو اتنی پسند تھی، اور تمہیں پتا ہے کہ حضور سے مانگیں تو آپ منع نہیں فرماتے، تو تم نہ مانگتے، تو انہوں نے پتا کیا کہا، انہوں نے کہا یہ میں نے پہننے کے لیے تھوڑی مانگی، یہ میں نے اس لیے مانگی ہے تاکہ اپنے کفن کے اندر اس کو شامل کر لوں، تو سرکار علیہ السلام نے وہ قمیض بھی عطا فرما دی، تو اللہ کے محبوب کی عطاؤں کی کیا بات،
سبحان اللہ سبحان اللہ، عطا کی بات ہو اور اعلی حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور فرش والے یہ فرش والے تیری شوکت کا علوب کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا، کیوں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، جانی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اللہ اکبر سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، یہاں پر آپ کو نگران شورا کا ایک مدنی گلستہ بھی دکھاتے ہیں، آگے دیکھیے نگران شورا کیا فرما رہے ہیں، جی
کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اعلی حضرت جس طرح عشق رسول، محبت رسول، چاہت رسول، مقام رسول جو بیان کیا، اور جیسا ایک تعلق جوڑ دیتے ہیں نا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، تعلق جوڑ دیتے ہیں کہ کس طرح اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تمہیں وابستہ رہنا، پھر ایک جو بیان کرتے ہیں نا اعلی حضرت وہ جوڑ دیتے ہیں، مطلب بندہ بس قربان ہو جائے، ایسی بات ہے اعلی حضرت کا سلام جو سلام رضا ہے، اس میں دیکھیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیسا تعلق جوڑ رہے ہیں، اور کیسا مطلب کہ ہمیں راستہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں اعلی حضرت خلق کے دہد رس،
خلق کے دہد رس، سب کے فریاد رس،
ایک مرتبہ ایک شخص مکہ مکرمہ آیا اونٹ کے لیے نا، ابو جہل نے اس سے اونٹ خریدا، رقم ادا نہیں کی، اب وہ فریاد کرنے کے لیے حرم پاک پہنچا شخص، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حرم پاک میں جلوہ فرماتے، اس نے قریش کو مخاطب کر کے فریاد کی کہ بھائی میرے پیسے یہ نہیں دے رہا ہے، مجھے پیسے دلا دو، میں غریب ہوں مسافر ہوں، ان تمام نے بطور شرارت کہا، وہ جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو وہ شرارتی لوگ تھے، اشارہ کر کے وہ ان کے پاس جاؤ، وہ شخص سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر ہو گیا، اور داد رسی چاہیے کہ میرے پیسے مجھے چاہیے، فرمایا ابھی چلتے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کو لے کر ابو جہل کی طرف روانہ ہوئے، تو ایک کفار نے بھی ایک اپنا نمائندہ پیچھے بھیج دیا کہ کیا ہوتا ہے دیکھو، آپ نے دستک دی، اندر سے پوچھا کون، اپنا نام عطا فرمایا، نام کیا ہے، محمد، سنتے ہی اس کا تو دروازے پر رنگ ہی پھک ہو گیا ابو جہل کا، فرمائش اس کا حق ادا کر، کہنے لگا ابھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، اسی وقت قرض ادا کر دیا، وہ جو نمائندہ پیچھے گیا تھا نا رپورٹر، اس نے جا کے بتایا عجیب معاملہ ہو گیا، جب آپ نے دستک دی تو ابو جہل اس طرح سامنے حاضر ہو گیا کہ جسے اس کی روح اڑ گئی ہو. حکم سن کر فوراً قرضہ واپس کر دیا. تھوڑی دیر کا ابو جہل آیا تو اس سے پوچھا کیا ہوا، تو نے کیوں بات مان لی؟ کہنے لگا جب آپ نے دستک دی تو مجھ پر روب تاری ہو گیا، جس کی بنا پر میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا.
اللہ 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 اللہ، واہ واہ. حضور جب کرم فرماتے ہیں تو یوں جب کرم ہوتا ہے پھر حالات بدل جاتے ہیں. اللہ اکبر.
اللہ حضرت نے لکھا زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ، زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحائی یہ دوست. یہ ایسے مسیحائی کسی کو مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید. زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحائی دوست. ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی، یعنی انجمن کر کے تماشا کریں یہ تنہائی یہ دوست.
سبحان اللہ.
یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب منگتوں کو نوازا ہے، جس طرح سے نگرانی شورا نے سلمان بھائی ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم کئی واقعات اس طرح کے دیکھتے ہیں
جی.
کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یوں کہا جائے نا کہ ایک بندہ کسی کام پہ تل جاتا ہے
جی،
لوگوں کی بگڑی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، لوگوں کو سہارا دینے پر تلے ہوئے ہیں، لوگوں کی دستگیری کرنے پر. ایک اللہ کریم جن کو اچھے اوصاف عطا فرماتا ہے، آپ ارد گرد اپنے دیکھیں گے اور مخلوق میں جس کو بھی کوئی اچھا وصف عطا ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے عطا ہوا.
سبحان اللہ.
اس پر آیات بیان کی جا سکتی ہیں، علماء کے اقوال بیان کیے جا سکتے ہیں
جی.
لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھائی کرنے کے بعد بھی صلہ نہیں ملا ہوتا لوگوں کی طرف سے، اچھا کر کے بھی وہ برے بن رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے ان میں یہ وصف رکھا ہوتا ہے کہ ان کو مزہ ہی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں آتا ہے.
کیا بات،
ان کو مزہ ہی لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے میں آتا ہے. پتا یار یہ کچھ نہیں دے گا، لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں یار ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ ہم اچھا کرتے چلے جائیں، ہمیں اللہ کریم دینے والا ہے.
کیا بات،
جس کو رب العالمین جل وعلا نے مقالید و مفاتیح کی چابیاں عطا فرمائی ہوں، کنجیاں عطا فرمائی ہوں، زمین کے خزانوں کی، عرش کے خزانوں کی، آپ سوچیں. اور پھر صرف مال نہیں دیا، دینے والا دل بھی عطا فرمایا ہے، دینے والا منہ عطا فرمایا ہے. جیسے امام علیہ سنت کہتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا
نبی.
اس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو جہاں جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی
بھرتے گئے. واہ سبحان اللہ.
منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. لوگ آتے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور بظاہر اگر دینے کے لیے کچھ نہیں بھی ہوتا تو حضور کا اپنا انداز بھی یہ اور حضور کے گھرانے کا انداز بھی یہ کہ اپنی چیزوں کو گروی رکھوا کر آنے والے کی مشکل کشائی کی جاتی.
اللہ اکبر سبحان اللہ.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں صحابہ کرام علی مردوان کی جرمت میں تشریف فرما ہے اور ایک شخص آتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آثار جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں جس طرح نزول وحی کی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کچھ بات کرنے کا سوچتے نہیں کہ بس حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کیفیت سے باہر تشریف لائیں تو پھر کچھ عرض کرتے. ایسے میں ایک شخص آتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے، میری حاجت پوری کیجیے، مجھے سواری دیجیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ زیبہ دوسری جانب پھیر لیتے. پھر وہ یہی کہتا کہ مجھے سفر کرنا ہے، آپ میری حاجت پوری کیجئے، مجھے سواری دیجئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ دوسری جانب پھیر لیا. پھر وہ اس طرف آیا جس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ شریف کیا اور آ کر کہتا ہے کہ رسول اللہ مجھے سفر کرنا ہے، میری حاجت پوری کیجیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حاجت ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے سواری چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سواری عطا فرمائی. پھر کہا بس تو نہیں یا رسول اللہ مجھے اور عطا فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کہاں کا سفر ہے؟ اس نے سفر بتایا، کہا زیادہ راہ تمہیں کتنا چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سواری بھی عطا فرمائی، زیادہ راہ بھی عطا فرمایا.
واہ.
پھر سلمان بھائی آپ دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتنا فرق ہے اس عربی کے مانگنے میں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنے والی اس بڑھیا کے مانگنے میں.
اللہ اکبر.
اب یہ بات یہ نہیں تھی، صحابہ کرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑھیا کا معاملہ کیا ہے، وہ کون بڑھیا تھی، اس نے کیا مانگا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ واقعہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی اور اس کا سوال یہ تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرمائے.
اس کا کچھ سینریو تھوڑا پیچھے اور اس کے پسے منظر میں اگر ڈیپ میں جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے آپ جو ہے وہ دریا پار کر جائیں، اب یہ جا رہے ہیں دریا پار کرنے کے لیے، لیکن رستہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کو مل نہیں رہا. تو پھر بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل کو یہ علاقہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو جب یہ جائیں تو میرے جو ہے وہ جسم اطہر کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں. یہ یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر ساتھ ہوگا تو راستہ جو ہے وہ ان کو ملے گا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا بھی کس کو پتا ہے یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ تو پھر لوگوں کو تو جو وہاں موجود تھے ان کو تو نہیں پتا تھا، انہوں نے کہا جی ایک بڑھی عورت ہے جو یہ بات جانتی ہے. پھر جب اس کے پاس جو ہے وہ جایا گیا یا اس کو یہاں پر جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں لایا گیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا بھی کہاں ہے تمہیں پتا قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں جانتی ہوں کہاں ہے. فرمایا بتاؤ کہاں ہے؟ تو پھر اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت دیں تو میں بتاتی ہوں.
اللہ
اکبر. اس کو بھی پتا تھا اللہ کا کریم نبی ہے، اللہ اکبر، مالک کریم کا پیارا نبی ہے سبحان اللہ، اور مقام ناز پر فائز نبی ہے اللہ اکبر. ان سے جنت میں رفاقت مانگوں گی تو مل بھی جائے گی اور آپ نے عطا فرما دی اس کو. اللہ اکبر. اللہ کے انبیاء کی بڑی شان ہوتی ہے، دنیا کی دولت بھی دیتے ہیں اور اخروی دولت جو کوئی اور بندہ نہیں دے سکتا وہ بھی عطا فرما دیتے.
اور کیا مانگتا اور کیا چاہیے.
اللہ اللہ اللہ،
یہاں تو انداز ہی نرالے ہیں. تو خیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بارگاہ ہے اور یہاں سائل کو صرف دیا نہیں جاتا،
واہ
کرم ایسا ہے کہ سائل کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا.
سبحان اللہ.
یوں بھی مانگو، طریقے سے نہ بھی مانگو گے
جی،
پھر بھی یہ نہیں ہے کہ ملے نہ،
ایسی بات مل تو جائے گا.
ان کا تو شعار کریم ہی ہے، مائل بک کرم ہی رہتے ہیں، تو انہوں نے تو دینا ہی ہے. لیکن آنے والے کو انداز بھی بتانا، آداب بھی بتانا، بلکہ بارگاہ تو وہ نا کہ جہاں حاضری کے آداب رب العالمین جل وعلا بھی ارشاد فرمائے،
ایسی بات.
لیکن یہاں جب سائل مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باقیوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں کہ جب مانگا جا رہا ہے
جی
اور اس سے مانگا جا رہا ہے جس کے پاس دنیا کے خزانوں کی بھی چابی ہے
جی،
آخرت کے خزانوں کی بھی چابی ہے
جی،
تو کیوں صرف دنیا ہی مانگی جائے
جی،
آخرت بھی مانگی جائے
جی.
تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز اور اس طرح سے کرم فرمانا
جی
یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں دونوں جہانوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور سہارا.
اللہ 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 سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. میں یہاں پر ایک اور بات بھی، ایک اور اہم چیز کو بھی لے لوں، کہیں کوئی کسی مس کنسپشن کا شکار نہ ہو جائے. استاد حضور سے حضور سہارا ہیں یا حضور سے مانگے، تو اس میں بعض جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں نا تو بعض اوقات شیطان کچھ لوگوں کو ڈائیورژن دے دیتا ہے وغیرہ، اس کا مطلب ہے اللہ تو سہارا پھر نہ ہوا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سہارا ہے، تو اللہ تو سہارا نہیں ہے نا، یا حضور سے اگر مانگنا تو پھر اللہ سے بندے کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح اگر شیطان کسی کے دماغ میں یوں وسوسہ ڈالے تو اس کو کیا آپ رہنمائی دیں گے؟
لیکن نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوتے تھے، اپنی حاجات کا سوال کیا کرتے تھے، تو دین جو صحابہ نے سمجھا وہ ہی اصل دین ہے، بہتر دین ہے، اور وہی سوچ جو ہے صحابہ کی جو سوچ ہے وہی درست سوچ ہے. تو اگر کوئی اور کسی کی اس طرح کی سوچ بنتی ہے تو اسے اپنی سوچ کا علاج کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں اور اللہ پاک عطا کرتا ہے، اصل عطا کرنے والا تو رب ہی ہے، لیکن رب نے ہی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں راستہ، آپ کا آستانہ، آپ کا جو ہے وہ در دولت جو ہے وہ ہمیں بتایا، سمجھایا، اور قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ یہی ہمیں تعلیمات ملی ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی قرار پائے گا، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، ان کا جو ہے وہ اللہ اور یعنی محبوب اور محب کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ کون نہیں سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے سب سے زیادہ جس یعنی ہستی سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ویسے بھی جو ہے وہ محبوب کی کوئی بات، محبوب کی کوئی کلمہ جو ہے وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ آدمی کا کوئی دنیاوی محبوب ہو تو یہ ذہن بنتا ہے کہ یار یہ بولتا رہے میں سنتا رہوں، تو وہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حبیب اللہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ ضرور جو ہے وہ جو ان سے سوال کرے گا اللہ پاک اسے ضرور عطا فرمائے گا.
سبحان اللہ.
اور یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں گا
جی
کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرتن دینے والے ہیں، سخی ہیں، ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، اور آپ کا اگر بچپنا دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جو ہے وہ دل کی مرادیں جو ہیں وہ کھل اٹھیں، پوری ہو گئیں، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیونکہ بیٹے، جوان بیٹے، سب سے زیادہ محبت جس سے کرتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت عبد المطلب کو جب معلوم ہوا کہ میرا پوتا پیدا ہوا ہے تو وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اچھا پورے قریش کے اندر ہی جو ہے وہ یہ، کیونکہ آپ قریش کے سردار تھے اور قریش کے سردار کو خوشی پہنچی تو قریش والے بھی جو ہے خوش ہو گئے، مکے کے اندر خوشیاں آ گئیں. اور یہ نہیں ایک انسانی طور پر، ایک جو ہے وہ فطری طور پر ایک مکے کے اندر جو ہے خوشی کی خبر آئی، کیا ہوا جی عبد المطلب کا پوتا پیدا ہو گیا.
لا لا لا.
تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ کتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی لونڈی صہیبہ کو آزادی کر دیا انگلی سے، اور اس کو پھر کیا نفع ہوا مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں. بہرحال جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی جو ہے وہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، 6 سال یا 8 سال آپ کی عمر تھی.
ٹھیک ہے.
اور آپ اندازہ لگائیے کہ جس بچے کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا ہو تو اس کے دل پر کتنا صدمہ جو ہے وہ گزرا ہوگا. اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا محترم جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ آپ کو اپنے پاس رکھا، محبت کرتے تھے، بٹھاتے تھے، کھلاتے تھے. پھر جو ہے وہ 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب دادا کا انتقال جو ہے اس بچے پر، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے اپنے چچا ابو طالب کے پاس جو ہے وہ رہنا شروع کر دیا. تو یہ جو یعنی کیفیت تھی آپ کی کہ شروع سے ہی جو ہے وہ آپ کو صدمات جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے، یوں آپ کا دل جو ہے وہ نرم تھا. پھر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یعنی اسی طرح آپ پروان چڑھے. مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہی ہیں کہ اس دین اسلام آنے سے پہلے مکہ والے آپس میں لڑتے رہتے تھے اور بہت قتل و غارت ہوتی تھی، بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، اور طرح طرح کے جو ہے وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے. تو قریش کے اندر، بنی تیم کے اندر، یہ بھی قریش کا ایک قبیلہ تھا، تو اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان. یہ عبداللہ بن جدعان بہت اچھا آدمی تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا، یتیموں کی جو ہے وہ پرورش کیا کرتا تھا، اور جو مظلوم ہوتے تھے ان کا ساتھ دیا کرتا تھا. تو جب جو ہے وہ جنگ بہت زیادہ ہو گئی تو اس نے لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا عبداللہ بن جدعان نے، اور کہا کہ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان پر بھی کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر مکہ کے باہر سے کوئی یہاں مکہ شریف میں آئے گا تو اس پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، مظلوموں کا ساتھ دیا جائے گا اور ظالموں کا ہاتھ پکڑا جائے گا. اس طرح جو ہے وہ معاہدہ ہوا.
ٹھیک.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جو ہے وہ جوانی کا اور لڑک پن، جوانی دونوں جو ہے وہ ساتھ ساتھ تھے، تو آپ بھی اس معاہدے کے اندر شریک ہوئے. اور اس کے بعد پھر امن مکے کے اندر جو ہے وہ امن بھی ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر جو معاہدہ ہوا تھا وہ مجھے اتنا پسند ہے کہ کوئی مجھے سرخ اونٹ دے. سرخ اونٹ جو ہے وہ عرب کا ایک قیمتی مال سمجھا جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ سرخ اونٹ سے ملنے سے بھی بہتر مجھے اس معاہدے میں شریک ہونا ہے.
کیا بات.
اور پھر کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر اب بھی جو ہے وہ امن کے لیے معاہدے کے لیے بلایا جائے گا تو اب بھی میں حاضر ہو جاؤں گا.
اللہ
تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو یتیموں کا سہارا تھے, لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے, اور یوں آپ نے بچپن سے ہی جو ہے وہ یہ دل پایا. اور جب پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کو آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا یہ مہربانی کرنے والا, کرم کرنے والا اور عطا کرنے والی جو صفت ہے وہ بام عروج پر پہنچی. اب ایک جو ہے وہ بدو کا مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا جب یہ گفتگو فرمایا تھے مبلغ دعوت اسلامی.
جی
تو ایک بدو آیا آپ کی بارگاہ میں اور آپ نے چادر جو پہنی ہوئی تھی اس کو کھینچا زور سے حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی, یعنی اتنی سخت تکلیف ہوئی, یعنی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آپ سخت جو ہے وہ کرب میں ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ کیفیت تو آپ نے جو ہے وہ تلوار پکڑ لی کہ اس کا تو سر قلم کر دوں گا کہ اس نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے. تو آپ نے منع فرمایا اور جب اسے کہا کہ کیا بات ہے تم اس طرح کیوں کر رہے ہو, کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے والا, اور یہ سلمان بھائی ذرا اندازہ لگائیے کہ جو آدمی ایک دم تکلیف دے رہا ہو نا, جیسے میں آپ کو اللہ نہ کرے میں کوئی تکلیف دوں, اور یہ جو یہ لمحہ ہے تو آپ کا اگر یعنی جو ہے وہ بس چلے تو میرا گلے ہی دبا دے, کہ یعنی یہ تکلیف دینے کا مرحلہ جو ہے بڑا شدید ہوتا ہے.
ایسی بات.
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غصے کو کس طرح, اپنے جلال تو آپ کو آیا ہی نہیں ہوگا لیکن اگر جلال آتا بھی تو آپ نے کس طرح کنٹرول کیا ہوگا, اور پھر جو ہے وہ نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ دینے کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ اس بدو کو کچھ دے دو. آپ جانتے تھے کہ یہ بدو ہے, آداب مانگنے کے آداب سے واقف نہیں ہے.
آئے آئے
تو اس کی بھی جو ہے وہ جھولی بھر دینی چاہیے. تو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بادب ہو کر حاضر ہو اور وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرے مانگے تو اس کو کیوں نہیں ملے گا؟
اللہ
ضرور ملے گا. ہم اپنا یعنی مانگنے والے تو بنے, ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف تو حاصل کریں, اپنی لو ان کی طرف لگائیں, پھر دیکھیں ان کا کتنا کرم ہوگا, ایمان کی مضبوطی بھی ملے گی, معرفت بھی ملے گی, عبادت کی توفیق بھی ملے گی, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات بھی ملے گی, اور انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے وہ ہمدرد اور غم گساری والا دل ملے گا. آپ بھی صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں گے, آپ بھی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں گے, آپ بھی لوگوں پر کرم کرنے والے بن جائیں گے, آپ بھی صلہ رحمی رشتہ داروں ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں گے. آؤ اس در پہ آؤ اور اپنے جو ہے وہ مختلف قسم کی خیرات, دنیا و آخرت کی بلائیوں کی خیرات جو ہے وہ سمیٹ کر جاؤ. آؤ تو صحیح, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب تو کرو, ضرور ملے گی انشاءاللہ.
تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دے سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا جو اسے بھی دے دیتے ہیں, جو طریقے سے مانگے گا اس کو کیسا عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی عدنان بھائی کیا بیان کریں, یقین مانے کچھ ایسی بھی کیفیات بننے کی بنتی ہیں کہ الفاظ یوں لگتا ہے جیسے ختم سے ہو رہے ہیں. کیا ہم اس محبوب کی شان ہم کیا بیان کریں جن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ بیان فرما رہا ہے. کیا خوب بات کہی حسن اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے, جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے, ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، عادت بھی بڑی زبردست.
بندے کو الفاظ نہیں ملتے نا، تو پھر وہ بزرگوں کی اگر کیفیات کو دیکھے اور بزرگوں کے الفاظ کو پڑھے نا، بات بن جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں صحابہ حاضر ہو رہے ہیں، یعنی ان سے اچھا اسلام کس نے پڑھا جیسے رکنی شروع ارشاد فرما رہے تھے. اور حاضر ہونے کے بعد سلمان بھائی انداز کیا ہے، وما لنا الا الیک فرارنا واینا فرار الخلق الا الی الرسل. یعنی اگر اس کو دوسرے لفظوں میں ترجمہ کر لیں تو چھوڑ کر آپ کا در جائیں سرکار کدھر، صدقہ حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم.
اللہ
حضرت یہ جو ادب کا اور مانگنے کا انداز ہے نا، امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں کہ سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے.
سبحان اللہ،
ہم کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہمیں یوں آتا ہے اور ہمیں ایسا آتا ہے، لیکن اس پہ فخر ضرور ہے، ان کے در کے گدا سر پہ تاج ہے نا، ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ. یعنی میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سلمان بھائی دونوں اشعار امام اہل سنت کے، سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. اور دوسرا شعر دیکھیے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تاجدار بھی یہاں فقیر بن کر حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام نوکر بن کر آ رہے ہوتے ہیں. میں تو بس اس پر ہی میرا فخر ہے، سرمایہ افتخار یہ ہے کہ میں آپ کے در کا گدا ہوں. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آقا کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وساوس میں آنے کی بجائے اور رنگ برنگی باتیں بنانے کی بجائے، بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی لو لگائے اور آقا کریم سے بھی لو لگائے کہ حضور کا در ہمیں اللہ کریم نے ہی بتایا ہے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ. حضور نے خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جاؤک، یہاں پر آ جاؤ اور پھر یہاں پر آ کے جب اللہ سے بخشش مانگو گے، محبوب بخشش مانگو گے، تو ضرور لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ کریم توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن کسی اور مقام کے اوپر اس انداز میں جہاں پر لام بھی تاکید کا ہو، پھر اس کے ساتھ فعل بھی ماضی کا ہو، اور اس کے آگے جو صفت مالک کریم اپنا صفاتی نام جو ذکر فرما رہا ہے اس میں صیغہ مبالغہ کا بھی ہو، اتنی ساری چیزیں ہوں، یہ اس پہ رائے میں شاید کوئی اور نہیں ملے گا. یہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب بندہ آئے گا تو یہ خاص فیضان پائے گا. اس جگہوں کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا خاص ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے، اللہ کریم کے کرم سے بندے کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام سے بھی لو لگائے اور خالق سے بھی مانگے. حضور سے مانگنے کا مطلب یہ کہاں ہے کہ اللہ سے نہ مانگے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صرف شیطان جو ہے نا، شیطان کا کام ہے کہ شیطان دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے. تو شیطان کے وار کو ناکام بنائیں، آقا کریم سے لو لگائیں، خالق کریم کے شکر گزار بندے بن کے رہیں اور دنیا اور آخرت کی برکتیں اور نفع پائیں.
یہ تو ایسے ہی ہے سلمان بھائی، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ میرا والد بہت نیک آدمی ہے، میرا والد جو ہے بڑا اچھا ہے، تو اب وہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ بہت بری ہے کیونکہ تم نے کہا کہ والد بہت اچھا ہے. وہ کہے گا اللہ کے بندے میں نے تو یہ خبر دی ہے، یہ بتایا ہے کہ میرا والد بڑا نیک ہے، میری ماں نیک نہیں ہے، یہ میں نے کب کہا ہے؟ میں یہ کہوں کہ سلمان بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں، اس سے یہ قبول لازم آیا کوئی یہ کہے کہ نہیں جی آپ نے یہ کہا خالد بھائی اچھے آدمی نہیں ہے. بھائی میں نے تو یہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، یہ کب کہا کہ خدا نہیں دے سکتا ہے، خدا سے نہیں مانگنا چاہیے؟ یہ تو بالکل بے وقوفوں والی بات ہے. اور اللہ رسول کی عطا پر ناراض ہونا معاذ اللہ، یا یہ نہیں دے، یہ تو کافروں کی صفت ہے. اللہ کریم فرماتا تمہیں یہی برا لگا نا، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ رسول نے اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیا مسلمانوں کو، یہ تو کافروں کو برا لگا تھا. تو اللہ رسول غنی کرتے ہیں، اللہ بھی غنی کرتا ہے، مصطفیٰ بھی غنی کرتے ہیں، اور غنی وہی کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہو
ہوتا ہے،
جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کسی کو غنی کرے گا؟
واہ واہ
تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں، اللہ کریم بھی اپنے فضل سے غنی کرتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ابھی آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا. جی
اطہر تاریخ اسلام آباد پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کلی آنکھ صلی اللہ میں آج جو موضوع لیا گیا ہے ہمارا سہارا، اس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ کل بروز قیامت تمام انبیاء کرام کی امتیں جب اپنے اپنے انبیاء کی طرف جائیں گی تو ایک وہ آگے سے جواب ملے گا کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جا. جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئے گی تو آقا کہیں گے میں تو اسی لیے پیدا کیا گیا، انا لہا کا جواب ہوگا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقا کی پیاری سنتیں، آقا کے طریقے، آقا کی میٹھی میٹھی اٹریکٹیو جو لائف اسٹائل ہے اس کو جتنا ممکن نو ہم خود بھی اپنائیں اور اس کی دعوت عام کریں. آج جو مسلمان کسی وجہ سے غیروں کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے انداز میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کریں. اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک آقا کی سنتوں کا دیوانہ رکھے.
آمین آمین. بہت پیاری بات کہی آپ نے ماشاءاللہ. جی
میرا نام مزمل عباس اختاری ہے، میں جنگ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آج کے موضوع کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ حضرت نے ہمیں اسی شعر میں فرما دیا کہ غم زدوں کو رضا مزدا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا لاچاروں کا ہم غریبوں کا سہارا ہمارا نبی ہی ہے. اور نعت خان اسماعیل بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے.
ماشاء اللہ مرحبا. جی
میرا نام انور المصطفیٰ ہے، ڈیرہ غازی خان کوٹ چھٹا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سوال عرض یہ ہے کہ یہ کلام سنوا دیں، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد.
محمد واہ واہ کیا خوب ماشاءاللہ اشعار سنائے آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو. جی
محبوب علی اتاری میرپور خاص سے سلمان بھائی عرض کر رہا ہوں. آپ سے عرض ہے میرا بھائی ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہے، اس کے وائٹ سیل بہت کم ہو گئے، 19,000 رہ گئے ہیں. برائے کرم دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جتنے بھی مریض سب کو شفا دے.
آمین آمین آمین. اللہ صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. یہ ڈینگی واقعی جو ہے نا وہ کافی پھیل رہا ہے، پر اب تو موسم چونکہ سرد ہو رہا ہے تو امید ہے کہ موسم سرد ہونے سے اس کا جو ڈینگی کا لاروا ہوتا ہے یہ فریز ہو جاتا ہے، یعنی اس کی افزائش رک جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور جو بھی اس مرض میں عاشقان رسول مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے قاری ماجد تاری ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. مچھروں سے جو ہے وہ اپنا حفاظت کا سامان ضرور کریں، بالخصوص جو مغرب کا وقت ہوتا ہے اس میں، اور جو سورج جب نکلتا ہے اس وقت جو خاص ٹائم ہوتا ہے، بالخصوص اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈینگی کا مچھر جو ہے یہ کاٹتا ہے اور پھر یہ ایشو ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو مچھروں سے بھی بچانا چاہیے، اور بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی جو پورے بازوؤں والے کپڑے ہیں یہ پہنائے جائیں، اور جو حفاظتی تدابیر ہیں یہ ضرور اختیار کی جائیں. ایسی فضول فالتو کی برتنوں میں پانی، جو صاف پانی ہے یہ بھی کھڑا نہ ہونے دیا جائے. ڈینگی مچھر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صاف پانی میں یہ افزائش پاتا ہے. تو بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، صحت سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے. آمین. جی
مجھے ایک نعت شریف سنا دیجئے.
یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا.
آمین آمین آمین. بہت شکریہ سید بھائی، جیتے رہیں خوش رہیں. جی
محمد علی حیدر اتاری حسین شاہ سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا موضوع ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مجھے آج ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے، اگر سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
مجید آباد آسیوں شفاع شہیب برار ہے.
اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے،
کوشش آپ نے کی ہے، اچھی کوشش کی ہے، بڑی مہربانی آپ کی کال کے لیے، اور تلفظ پر غور کی حاجت ہے، میں یہاں ضروری کہنا چاہوں گا، تلفظ پر آپ خاص توجہ فرمائیں، اور اگر آپ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں نہیں پڑھتے تو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، یہ بڑی اہم جو بات ہے۔ اردو میں تلفظ کا یہ معاملہ ہے تو آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھی بڑی اہم حاجت ہوتی ہے تلفظ کی درستی کی، تو میری یہ عرض ہے آپ کی التجا میں، میری یہ عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں ضرور جو ہے وہ پڑھیں، اور ممکن ہو تو فضان نماز کورس کر لیں 7 دن کا۔ اور شعر یہ ہے، مجد آباد ہے آسیو شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جی
خرم اتاری گجرانوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بوک ڈائم بہت اچھا ہے، اور آپ میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مستر دعا فرمائے، اور مجھے یہ کلام سنا دیں، نور آ گیا نور آ گیا۔
بڑی مہربانی جی، ماشاءاللہ جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا شاہ جی۔
سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میرے پیارے پیارے خالد میاں کو عمرے کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار 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 گاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان میاں، آج کا موضوع کا مختصر سا جواب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں ہے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جس کا کوئی نہ ہو اس کا سہارا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ وہ سہارا ہے جو ہم کو گرنے نہیں دیتا، حوصلہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ ہاتھ میں آ گیا دامن مصطفیٰ، ایک گناہ ہزار کو اور کیا چاہیے، دنیا میں سارے سہارے وقتی ہیں، عقائد و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سہارا جو ہے وہ دائمی ہے، یہ سہارا قبر میں حشر میں گارنٹیڈ ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، اور نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس موضوع پر تو سلمان میاں کئی پروگرام ہو جائیں تب بھی ہماری پیاس نہیں بجھے گی۔ میرا یہ ناطقان بچہ بیٹھا ہے، اگر ان کو یاد ہو تو دو شعر سنا دیں کہ مفلس زندگی اب نہ مجھ کو کہو، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جزاکم اللہ خیرا۔
اللہ آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ شاہ جی آپ کے مدنی پھولوں کے لیے۔ مجھے ایک شعر دل میں جو ہے نا وہ فان مچا رہا ہے، میں پڑھ ہی دوں۔ کیا خوب بات کی فرمایا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ کیا خوب بات کہی اعلی حضرت نے، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، عصائے کلیم جو لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ لاٹھی تو ویسے عام طور پر تو ہمارے ہاں چھوٹی اس کو کہتے ہیں،
لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا وہ آسا تھا واقعی آسائے کلیم اجدہائے غضب تھا گیروں کا سہارا آسائے محمد سبحان اللہ. مدنی جل کے ناظرین آپ کی فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں انشاءاللہ, لیکن یہاں پر آپ کو ایک اینیمیٹڈ سٹوری بچوں کے لیے بالخصوص جو ہے وہ دکھاتے ہیں. آگے دیکھیے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فاطمہ رکو رکو, میں نے یہ آپ ہی کے لیے بنایا ہے.
اوہو, تو پہلے بتانا تھا نا.
یہ آپ کے لیے ہی ہے, مگر کنیز فاطمہ اس طرح شرارت کرنے اور بھاگنے سے آپ گر بھی سکتی تھی یا کسی جیت سے ٹکرا بھی سکتی تھی.
اچھا, میں آئندہ احتیاط کروں گی. غلام رسول بھائی موتی اتنے پیارے ہیں.
نہیں کنیز فاطمہ, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چپل کا نقش ہے. یہ آپ کے لیے ہی ہے, مگر آپ دوبارہ شرارت نہیں کریں گی
انشاءاللہ عز و جل.
مگر دھیان رہے, اس کا ادب ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ یہ ٹوٹ جائے تو اسے پھینکے گا نہیں, بلکہ ابو جان کو دے دیجیے گا.
جی ضرور.
چلے, میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں.
ارے واہ, ضرور سنائے.
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جھولے میں موجود تھے. اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک حیران کرنے والی بات دیکھی. انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنی انگلی سے اشارے بھی کر رہے ہیں. جب انہوں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو چاند سے باتیں کر رہے ہیں, اور جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند بھی وہیں جھک جاتا ہے.
سبحان اللہ.
پھر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنا نبی ہونا لوگوں کو بتایا, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے حضور کو بچپن والے اس بات کے بارے میں بتایا جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا, اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا تھا.
سبحان اللہ.
کنیز فاطمہ, چاند, سورج, درخت, پتھر سب ہی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے تھے. ہمیں بھی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی سنتوں کو اپنانا چاہیے.
غلام رسول بھائی, آپ نے تو بہت اچھا واقعہ سنایا. انشاءاللہ عز و جل میں سنتوں پر ضرور عمل کروں گی.
ماشاءاللہ, بچوں کو بالکل نالین مبارک بھی دینا چاہیے, اور اس کا جو نقش نالین پاک ہے, نالین مبارک تو نہیں ہے, نقش نالین پاک ہے, تو یہ حضور کے نالین پاک کا نقش ہے. اپنی جن کی ناظرین, یہ عام چیز نہیں ہے, یہ سوچنے کی اور تھوڑا غور کرنے کی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب نصیب فرمائے, جو ادب والے ہوتے ہیں وہ ادب ہی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک تابوت سکینہ میں تھے, اور تابوت سکینہ میں کیا کیا تھا جس کو یہ پتا ہوگا نا وہ سمجھے گا پھر نالین شریف کیا ہوتے ہیں.
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا عکس ہے جسے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ بنا کے بتایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نالین شریف ایسا تھا. امام تلمسانی ہو رحمت اللہ تعالی پوری کتاب یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریف کے فضائل پر, حافظ ابن اساکر رحمت اللہ تعالی پورا رسالہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف کے عکس کے فضائل پر, امام نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ پورا رسالہ, اور اسی طرح اردو زبان کے اندر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہند میں جو اولین لکھی گئی ان میں سے جو کتاب ہے فوائد بدریہ, اس کے اندر بھی یہ عکس مبارک موجود ہے, اور بتایا گیا اس کی یہ فضیلت ہے, اس کی یہ برکت ہے. عکس مبارک کی برکتیں جو ہے وہ علماء اور محدثین اپنی کتابوں میں ذکر فرماتے رہے, جو حقیقی نالین شریف ہے اس کی عظمتوں کے کیا.
اللہ اللہ اللہ, جو شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط نعلین مبارک, حضور کی پاپوش مبارک, حضور کے جوتے مبارک کی توہین کرے تو وہ اسلام کی حدوں سے پار ہو جاتا ہے, باہر نکل جائے گا یہاں سے. اسلام میں اس کا کوئی مطلب جگہ نہیں اس کے لیے جو صرف حضور کے نال کو نوائل کہے اعلی یاذ باللہ. تو یہ یاد رکھیں, ادب اور کا دامن تھام کے رکھیں, کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے. اور جو بے ادب بنے گا, آپ دیکھیں شیطان کا کیا تھا, شیطان نے کہا کہ وہ بے ادب بن گیا, اس نے کہا آدم علیہ السلام کو دیکھتا, میں تو نہیں کرتا سجدہ ادھر. آپ دیکھیں بے ادبی کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی, اللہ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم, نکل جا یہاں سے تو لانتی ہے, مردود ہے, انک رجیم تو مردود ہے اور تجھ پہ لانتیں برستی رہیں گی. تو شیطان کے مردود ہونے میں جو ریزنز بنے ان میں ایک جو ہے وہ اہم ترین ریزن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی توہین اور ان کی تنقیس بھی تھا. تو ہم انشاءاللہ حضور کا بھی ادب کریں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا ادب کریں گے, چاہے وہ حضور کا لباس مبارک ہے, چاہے وہ حضور کا امامہ مبارک ہے, چاہے وہ حضور کا بال مبارک ہے, چاہے وہ حضور کی پاپوش مبارک ہے. لفظ جوتا بھی بول سکتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے بول سکتے ہیں, لیکن ایک پاپوش بردار مطلب بندہ کہے تو یہ پھر اور بات ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ مردمان کی جہاں پر فضیلتیں بیان ہوئی ہیں, شرف جہاں بیان ہوئے ہیں نا, بھائی اس صحابی کی کیا فضیلت تھی, اس کی کیا فضیلت تھی, جیسے سیدنا عثمان غنی ہیں, سیدنا عمر فاروق ہیں, سیدنا ابو بکر آپ صدیق ہیں, جناب مولا جناب علی المرتضیٰ یہ مولا مشکل کشاں ہیں, یہ فضیلتیں ہیں, یہ ٹائٹل بیان ہو رہے ہیں. اور جہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل فضیلت بیان ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے صاحب النعلین والوسادہ, حضور کے پاپوش بردار. یہ صحابی کی فضیلت قرار پائی کہ یہ حضور کے جوتے مبارک پاپوش مبارک جو ہے یہ اٹھا کے رکھتے تھے, حضور کا تکیہ اٹھا کے رکھتے تھے.
ان کو پھر درجہ کیا ملا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں سے وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے فقاہت عطا فرمائی, دین کی سمجھ بوجھ, جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں مفتی جسے کہا جاتا ہے, تو یہ مفتیوں یعنی مفتیوں کے بھی سردار تھے, سید المفتیین اللہ ہے ان کا جو ہے وہ, یعنی یوں اللہ تعالیٰ نے فقاہت عطا فرمائی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, تو آپ نے ان کو کوفہ روانہ فرمایا
جی,
اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عبداللہ بن مسعود میرے پاس رہیں تاکہ جو ہے وہ میں ان سے جو ہے مسئلے مسائل کے حوالے سے مشورہ
کروں,
کیونکہ آپ کے مشیر تھے, مشیر جن کے عبداللہ بن مسعود جیسے ہوں تو ان خلیفہ کا کیا عالم ہوگا.
اللہ اللہ اللہ,
تو یہ لیکن آپ نے فرمایا کہ کوفہ والوں کی تعلیم کے لیے میں اپنی ضرورت کو ان پر قربان کرتا ہوں. تو یہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت تھی مسلمانوں پر, جب یہ نئے مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے دین کی سمجھ بوجھ آ جائے.
صحیح,
تو اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اٹھانے والے کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی کہ ان کو جو ہے وہ فقاہت کی دولت ملی, تو یہ سعادت مندی ہے. اور واقعی آپ نے جو تعارف کروایا نا مختلف صحابہ کا, مختلف تعارف ہے, مختلف جو ہے وہ ان پر, یعنی نالین اٹھانے والے کو اللہ پاک نے کتنی نعمت اور دولت عطا فرمائی, تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ الحمدللہ عزوجل ہم ایمان والے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں میں سے پیدا فرمایا, اس پر جتنا اللہ پاک کا شکر کریں وہ کم ہے. کہ جب شریعت کی بات آتی ہے
جی
اور اہل شریعت کی بات آتی ہے, یعنی بالخصوص علماء, صحابہ, اولیاء اور اہل بیت اطہار, یہ ساری جو نیک ہستیاں ہیں ان کا ذکر آتا ہے, تو ہماری زبان جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب ان کا ذکر آئے تو ہماری زبان جس طرح عام لوگوں کے ذکر میں بول رہی ہوتی ہے, اس طرح جو ہے ان کے جو ہے وہ لاپرواہی کے انداز میں جو ہے ہماری زبان سے ایسے کلمات نکل رہے ہوں, اور جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آتا ہے تو اب ہماری احتیاط بڑھ جانی چاہیے, کیونکہ اللہ عز و جل جل جلالہ کی شان میں گستاخی ہو گئی یا ایسا جملہ بولا کہ جو ان کی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے, تب بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور جب نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اور آپ سے منسوب آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ذکر آتا ہے تو اب بھی ہماری زبان جو ہے بہت زیادہ محتاط ہو جانی چاہیے، ذرا رک جانا چاہیے کہ ہم کس کا، میری زبان پر ذکر کس کا آ رہا ہے. غصہ ہو آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر، کسی پر بھی مہربان ہوں، یعنی خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے، تو آپ کی زبان آپ کے اپنے کنٹرول میں ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو ہے وہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، آپ کا ایمان ضائع ہو جائے. اس کی معلومات پڑھنا چاہتے ہیں تو امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اور آپ فرماتی ہیں کہ یہ کتاب میری زندگی کی قیمتی ترین کتاب ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ بس یعنی اگر کوئی مصنف بہت ساری کتابوں کا جو ہے وہ اس نے تصنیف کی ہوں تو وہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس پر تو مجھے فخر ہے. کہا نہیں امیر اللہ سنت نے، لیکن جو ہے وہ میرے نزدیک امیر اللہ سنت اس پر فخر کریں تو بھی کم نہیں ہے کہ یہ ایک لاجواب کتاب ہے. اور ایسی کتاب جو ہے وہ کم از کم اردو کے اندر تو اس طرح کی آج تک نہ سنی نہ دیکھی نہ پڑھی. تو یہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اس میں جو ہے وہ ایسے ایسی جو ہے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو ہم جان جائیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. تو یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ اس کتاب کا مطالعہ اگر ابھی تک نہیں کیا تو ربیع الاول کے اندر ہی اس کتاب کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیں.
واہ جی واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. میں نے صرف دو مرتبہ پڑھی ہے کتاب، اور آپ کی ترغیب پر میں نے دوبارہ پڑھنے کی نیت کر لی الحمدللہ.
میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں. پہلے بھی اس کے کچھ مضامین تو بار بار پڑھے ہیں، اور ایک کتاب تو یعنی ایک دفعہ تو بالاستیاب اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے. انشاءاللہ آپ نے نیت کی ہے تو میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھوں گا.
واہ جی واہ، ماشاءاللہ. چلیں جی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہے نالین مبارک ہوں یا نقش نالین مبارک ہو، عاشق رسول کو ادب ہی کرنا چاہیے، اور عاشق رسول ادب ہی کرتے ہیں. اور میں یہاں ایک اور بات بھی چلتے چلتے آخری بات کہہ دوں اسی عنوان پر. نالین شریف کی بات چلی ہے، نقش نالین پاک کی بات چلی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نالین شریف، اپنے پاپوش مبارک عطا فرمائے تھے، اور کہا تھا کہ اعلان کر دو مدینے کی گلیوں میں جا کر کے. تو وہ کیا اعلان تھا، وہ کیا تھا، یہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. لیکن حضور نے اپنے نالین شریف دے کر بھیجا انہیں.
نہیں نہیں، آپ کو پوری حدیث پاک مکمل کرنی چاہیے.
اللہ اکبر، کہ جو جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ فلاح پا جائے گا،
جنت،
وہ جنت میں جائے گا جو یہ کہے گا. اور حضور کے پاپوش مبارک پاس ہیں، اور آپ جو ہے وہ اعلان فرما رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، حضور علیہ السلام کے حکم پر اعلان کر رہے ہیں آپ. اور ساتھ میں کیا ہے، حضور کے پاپوش مبارک، نالین مبارک، جوتے مبارک بھی ساتھ ساتھ ہیں. یہ تصدیق گویا کہ یہ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ ایسے نہیں کر رہا، دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی کر رہا ہوں.
بعض اوقات سلمان بھی ہم دنیاوی طور پر یہ اس طرح کے نظارے ہم نے بھی دیکھے ہیں
جی.
کوئی بندہ کسی کو بھیجتا ہے نا کہیں، ایور وہ فلاں سے میں نے رقم لینی ہے تو وہ اس کے پاس چلے جاؤ، تو اب وہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے جی. تو پھر بندہ کوئی نشانی دے دیتا ہے، بعض اوقات یہ میرا شناختی کارڈ لے جاؤ، اور اس کو دکھانا کہ بھئی یہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں. ہاں جی، تحریر بھی دے دیتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ گفتگو فرمائی تو آپ دیکھیں ایک اتنا بڑا اعلان تھا
جی
کہ جو یہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا.
ہاں جی،
اور اب یہ ان کو بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ میں گویا ثبوت کے طور پر یہ بات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے فرمائی ہے. حضور کچھ اور بھی عطا فرما سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نالین لے جاؤ.
اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. ادب کریں گے تو برکتیں پائیں گے. با ادب با نصیب.
ادب پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے کل ہی پڑھی تھی
جی جی،
میں نے کہا گوشت گزار کر دوں
جی. سبحان اللہ،
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے
جی،
تو آپ کے ایک پوتے تھے، ان کا نام محمد رکھا گیا تھا
جی.
تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ان کے پوتے کو کچھ ڈانٹ ڈبٹ کر رہا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کو بہت فیل ہوا کہ نام محمد ہے ان کا، اور یوں ان کی ڈانٹ ڈبٹ ہوئی ہے. پوتا ہو تو محبت بھی ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگ یعنی خیال ہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ پوتے یعنی بیٹے سے زیادہ پوتے سے آدمی محبت کرتا ہے. ابھی پوتا ہوگا، اگر ہوا تو پھر کوئی فیلنگ اس وقت ہو سکیں گی، ابھی تو نہیں ہے اتنی. بر اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے سلمان بھائی، کہ آدمی جو ہے وہ اپنی اولاد کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ جب انہوں نے اپنے پوتے کو یوں دیکھا کہ محمد نام ہے اور ان کے ساتھ کسی نے یہ کہا ہے تو آپ نے سوچا کہ یہ نام بدل دینا چاہیے کہ لفظ محمد کی جو عزت اور حرمت ہے. تو آپ نے جو ہے وہ مدینہ شریف کے محمد جن کا نام تھا تابعین کا صحابہ کا ان کو بلایا تو ان کی تعداد 7 تھی. ان میں سے ایک جو ہے محمد بن طلحہ بھی تھے, طلحہ بن عبید اللہ شاہ و مشرہ میں سے ہیں
جی.
تو آپ جو ہے وہ ارشاد فرمانے لگے کہ ان کا نام بدلنا ہے. محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے اور ان کی شہادت ہوئی تھی اور بڑے یعنی سہلے نوجوان تھے, بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ کو سجاد کہا جاتا تھا, سجدے کرنے والا, بڑے متقی, بڑے پرہیزگار تھے. اور کیوں نہ ہوتے کہ آپ کے والد جو ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ اشرا و مشرا میں سے جلیل القدر صحابی تھے.
کیا بات.
تو انہوں نے کہا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری والدہ یا میرے والد مجھے لے کر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نام محمد رکھا. اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا, آپ کو اپنی گود میں لے لیا. تو یہ ذکر کیا کہ میرا نام جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ جس کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رکھا ہے میں کیوں بدلوں, اور آپ نے جو ہے وہ کسی کا نام نہ بدلا. تو یہ ادب کی بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جلیل القدر صحابی آپ کا نام نامی سنتے, آپ کو کوئی فرمان سنتے, آپ کی کوئی سنت ان کو معلوم ہوتی, تو پھر ادب سے ان کی زبان جو ہے وہ کس طرح رک جایا کرتی تھی. حالانکہ آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں محمد نام والوں کے نام بدل دوں گا, لیکن جب پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اپنے اس جو ہے وہ ارادے سے آپ باز آ گئے. تو کیا یعنی شان تھی صحابہ اکرام کی, کیا ادب تھا, کیا انداز تھا.
اللہ نصیب,
اے کاش ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب ہو جائے.
واہ جی واہ, ماشاء اللہ, اللہ نصیب کرے, آمین. مدن چلے کے ناظرین آپ کی فرمائشیں بھی ہیں, ان کو بھی پورا کرنا ہے. میرا خیال ہے کچھ فرمائشوں کے اشعار آپ شامل کر لیں, پھر انشاءاللہ ہم سبحان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. انشاءاللہ سبحان بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں, کہاں سے ہیں یہ جب آنر ہوتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں ان سے انشاءاللہ. جی کچھ اشعار پوری کیجیے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ
محمد. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, چاند شک
اللہ مرحبا. کچھ آپ کے کلام بھی لیے ہیں, فرمائشیں پوری کی ہیں. آئیے سلسلے کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ جی ماشاء اللہ, ایک نظر معاشرے پر. اس پر الحمدللہ ہمارے سبحان بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں اس سیگمنٹ میں شامل ہوتے ہیں, اور سبحان بھائی سے مدنی پھول لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سلمان بھائی, خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین, علی کل حال. سبحان بھائی خوش رہے ہیں, جیتے رہے ہیں, شاد آباد رہے ہیں. سبحان بھائی, لوگوں کے اندر بہت ساری ابلیٹیز ہوتی ہیں, صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان کو انہانس کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے ہم مدنی پھول لیں. لیکن یہاں ابتدائی طور پر میں یہ چاہوں گا آپ یہ بات بتائیں کہ میرے اندر کیا خاصیت ہے, یا میں کیا کر سکتا ہوں, یا میرے اندر کیا ابیلٹی ہے, اس کا ادراک اور احساس یہ کیسے ہوگا؟
دیکھیں, اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ہر کام کر جائیں اس دنیا کے اندر تو یہ بڑا مشکل ہے. میں نے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اندھیرے سے اجالے کی طرف میں کچھ پروگرامز کیے تھے, اس میں میں نے مفتی صاحب سے یہ کوشچن کیا کہ حضور بہت سے اولیاء اللہ ہیں اور کتابیں بڑی پڑھی ہیں ان کی سوانح عمری سے, ان کی عادات و خصائل, ان کے ماشاءاللہ جو انداز زندگی تھے, اور کبھی کبھار کچھ فرق لگتا ہے. مطلب جس طرح سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا حدیث میں کتنا زیادہ کام ہے, امام ابو حنیفہ کا فقہ میں کتنا زیادہ کام ہے, اور اسی طرح کچھ اولیاء تھے ان کا اور انداز تھا, کچھ اولیاء کا اور انداز تھا. تو مفتی قاسم صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر آپ ہر ایک کو کاپی کریں گے تو آبویسلی پھر آپ کو اتنی زندگیاں بھی چاہیے, اور اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ ایک ایسے اسوہ کامل کو کاپی کریں گے جس کو کاپی کرتے وقت آپ کو سب کچھ ایڈجسٹڈ ملے گا اور سب کچھ اپنے کمال پہ ملے گا. دیکھیے, بعض ایسے انفاس قدسیہ گزرے ہیں ہماری تاریخ میں جن کی عمر 1000 ایئرز بھی تھی, حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی زیادہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی زیادہ تھی، تو ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ جو اسوہ کامل ذات ہیں ان کے 100 سال تاجر کے لیے ہوتے، اسوہ کامل کے لیے 100 سال ہوتے، کسی اور پرسنالٹی کے لیے 100 سال ہوتے کسی اور پرسنالٹی کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے. 63 ایئرز ہیں، 63 سال کی وہ عمر مبارکہ ہے، وہ کائنات کے اندر گزرا ہوا بہترین زمانہ ہے جسے خیر القرون کہا جاتا ہے، اور اسی زمانے کے اندر ہم سب کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے. تو پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ہر کام اور ہر کام اپنے کمال پر کر جائیں، یہ چیز نارمل حالات میں نہیں ہو پاتی. اللہ تعالیٰ جنہیں عطا فرمائے وہ ایک سیپریٹ بریکٹ بنتی ہے، اور بڑے کم افراد ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پراپر ایک پرسنالٹی کا اینگل شائن اور پالش کر جاتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے، اور عام طور پہ اسی میں وہ بندہ آگے سے آگے نکلتا چلا جاتا ہے.
ایگزامپل کے ساتھ اس کو سبحان بھائی آپ فرمائیں گے نا جی، تو یہ پکچر بالکل کلیئر ہو جائے گی.
سلمان بھائی، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک گروپ آف اسٹوڈینٹس کو لیا گیا، ایک ایسے گروہ کو لیا گیا، بچوں کے گروہ کو، جو 4 سے 6 سال تک 95% بریلینٹ لیول پہ کام کر رہے تھے. 95% سارے بریلینٹ تھے، جینیس تھے، ذہین ترین تھے. پھر انہی بچوں کو ارلی ٹینز میں لیا گیا، یعنی 13 سال 14 سال 15 سال کی عمر میں، اور پھر دیکھا گیا ان کی ذہانت صرف اور صرف 40% 35% رہ گئی تھی. اور پھر ان کو 21 22 23 سال کی عمر میں انہی بچوں کو دیکھا گیا جو بڑے ہو چکے تھے، تو ان کی ذہانت صرف 2% رہ گئی تھی. بچے وہی ہیں، وہی بچے ہیں. ہر بچہ جو صحیح طریقے سے پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، وہ پاگل نہیں پیدا ہوا، اس کا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، وہ بالکل ذہین تھا. لیکن یہ 90% سے 2% اس کی ذہانت کہاں گئی؟ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارے چچا کا بیٹا تم سے زیادہ اچھا ہے، تمہارا میتھ میں ریزلٹ کبھی ٹھیک نہیں آیا. These sentences are going to diminish all these resources, all these talent. اب یہاں پر دنیا کے کئی معاشرے ایسے ہیں جو بچوں کے اس خاص ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. کبھی کبھار ذہنی میلان کسی بچے کا کسی خاص طرف ہوتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر کا بچہ 90% ڈاکٹر کیوں بنتا ہے؟ انجینئر کا بچہ 90% انجینئر کیوں بن رہا ہے؟ ذہن نصیب ایک عالم دین صاحب ہیں، ان کے بچوں میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ عالم دین بنے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ کوئی خاص نہیں ہے. وہ بچہ سب کچھ بن سکتا تھا، لیکن بچپن سے اس نے جس چیز کو دیکھا، آبزرو کیا، آئیڈیل بنایا، اس نے اپنا وہ ٹیلنٹ اس خاص شعبے میں کھپا دیا. ایک فوجی کا بچہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے، اس بچے کے اندر بچپن سے ہی اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کے عادت بنی ہوتی ہے کہ وہ الرٹ رہتا ہے، اس میں نظم و ضبط ہوتا ہے. اسی طرح ایک ڈاکٹر کا بچہ بچپن سے ہی چھوٹا سا پلاسٹک کا اسٹیچو اس کو پکڑ کے چیک کر رہا ہوتا ہے. انجینئر کا بچہ سر پہ ہیٹ پہن کے کر رہا ہوتا ہے. یہ درحقیقت آئیڈیلزم کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب دنیا میں ایسی تعلیم بھی آ رہی ہے جس کے اندر آپ اپنے کیریئر کو بھی سوئچ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور آپ نے یہ دل کیا آپ کا کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو چھوڑ دیں، اکاؤنٹس کی تعلیم کو چھوڑ دیں اور کسی اور شعبے میں چلے جائیں، تو آپ کی تعلیم کی نہج ہی ایسی ہوگی کہ آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. سو اسپیشلسٹ از ایکچولی یو کین سے یہ اس کی چوائس تھی بچپن میں جو اس نے چوز کر لیا، اور وہ چوز کیسے کرتے ہیں؟ یہ آئیڈیلزم ہوتا ہے. یاد رکھیں ہماری پرسنالٹی کے اندر آئیڈیلزم کی بڑی اہمیت ہے. میں کیسے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں، سلمان بھائی وہ سرجن تھے. اب سرجری کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس آگے بھی ہوتے ہیں. ایک پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، ایک لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے، ایک جنرل سرجری ہوتی ہے، نیورو سرجری ہوتی ہے. اب جنرل سرجری کے وہ جنرل سرجن ہے، ہرنیے کا آپریشن کرنا ہے، پتا نکالنا ہے، اور بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، گولیاں لگ گئی، وہ جنرل سرجن ہوتا ہے. لیکن اس کی آگے اسپیشلٹی ہے، وہ دماغ کی سرجری کرے گا، وہ بڑی آنت کی سرجری کرے گا، وہ کس چیز کی سرجری کرے گا، اسپیشلسٹ کس میں بنے گا، ماہر کس میں بنے گا. اب ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے جنرل سرجری تو کر لی، لیکن ان کو اسپیشلائزیشن کے اندر مہارت حاصل کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا کہ میں کون سا ڈپارٹمنٹ جوائن کروں. سارے ہی اچھے ہیں، ساروں میں پیسہ بھی ہے. اچانک ایک دن کوئی باہر سے بڑا پروفیسر آیا، اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا، اس کا اپنی سرجری کو کنڈکٹ کرنے کا انداز بڑا اچھا تھا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو کئی سالوں سے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، ایک گھنٹے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو صاحب آئے ہیں نا، میں ان کے ڈپارٹمنٹ میں جاؤں گا اور یہ والی سرجری کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی آر ہیومنز، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن یہ دبی ہوتی ہیں زمین کے اندر، جو آ کر ان کو کھود کر نکال لیتا ہے، ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو یہ تو آئیڈیلزم ہے، دس از آئیڈیلزم، کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے پرائیویٹ، ایک پہلو ہے پبلک، ایک پہلو ہے پروفیشنل۔
صحیح،
یعنی آپ جو پروفیشنل پہلو آپ کی پرسنالٹی کا ہے
جی،
وہ اور ہوگا۔ آپ کسان بھی ہو سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، آپ زمیندار بھی ہو سکتے ہیں، آپ انجینئر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک آپ کی پرائیویٹ لائف ہے۔
صحیح،
آپ کی پرسنالٹی کا ایک پرائیویٹ پہلو ہے جو سب کا ایک جیسا ہے۔ سب کی فیملی ہوگی، سب ایک شوہر ہے، سب ایک باپ ہے، سب ایک محلے دار ہے، سب ایک بیٹا ہے، سب ایک بھائی ہے۔ تو دیز ٹو پرسنالٹیز نیڈ گرومنگ۔ یہ دونوں طرح کی شخصیات آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہیں، بڑھ رہی ہوتی ہیں، انہانس کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو لائف لانگ لرننگ میں رکھنا ہے۔ میں یہاں دوبارہ ایک مثال دیتا ہوں، بڑی مزیدار مثال ہے
جی۔
ایک سرجن تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ دنیا میں سیکھنے کے مختلف طریقے ہیں، ایک طریقہ سب سے آسان ہے، کیا؟ اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، جامعہ میں جاؤ، اور اس کے بعد آپ پڑھ کے باہر نکل آتے ہیں۔ سارے ایسا کرتے ہیں، اکاؤنٹنٹ، انجینئر، ڈاکٹر، سب ایسا کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بڑے ڈاکٹر بن گئے، اب کیا آپ کی لرننگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ابیلٹی جو ڈاکٹر کی تھی، وہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ نہیں، وہ بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق 42% یونیورسٹی گریجویٹس، یعنی 42% یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے والے، وہ کہتے ہیں میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اور وہ کتابیں نہیں پڑھتے۔ حالانکہ تعلیم مکمل ہو گئی، یہ تو جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ٹرو فالس میں جملہ کبھی آیا نا، اس کو فالس کر دینا۔ کیوں؟ ایجوکیشن از ناٹ سم تھنگ وچ فنشز، تعلیم وہ چیز ہی نہیں ہے جو ختم ہو جاتی ہے، تعلیم تو ختم ہوتی نہیں ہے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ لوگ تو آپ کو کہہ رہے ہیں بڑے ڈاکٹر صاحب، بڑے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ کر دیں۔ اندر ہی اندر کہیں آپ کی پرسنالٹی کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ رک گئی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں نے دیکھا کہ عام طور پہ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں، جو کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں، یہ دنیا کے بہت بڑے نام بھی بن جائیں، یہ کوچ ضرور رکھتے ہیں، باقی جگہوں پہ ایسے نہیں ہوتا، یہ کوچ رکھتے ہیں، ایک کوچ جو سکھاتا ہے ان کو۔ وہ کہتے ہیں یہ نام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا نام ہے، پوری دنیا میں اس کو جانا جاتا ہے اس کے فن کی وجہ سے، اس کی مہارت کی وجہ سے، لیکن اس کا کوچ بھی ہے جو کہ اس سے لازمی کم کھیلتا ہوگا، جو اس جیسا کھیلتا نہیں ہوگا، لیکن اس کا کوچ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ بڑے سرجن صاحب تھے، امریکن ایم ڈی تھے، انہوں نے اپنے ہی ایک بابے استاد کو پکڑا، بابا استاد جو ان کا تھا، اس کو پیسے دیے، کہا دیکھیں میرے ساتھ آ کے سرجری میں کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھیں۔ اب وہ بابا استاد اندر آ گیا، پیسے لینے تھے اس نے، ہمارے سرجن صاحب نے سرجری کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے خیال میں میں نے بڑی زبردست سرجری کی، بڑی فائن اور بڑی نائس۔ لیکن پھر میں نے اپنے بابا استاد سے پوچھا کہ بابا جی بتائیں میں نے کیا غلطی کی تھی۔ اب بابا جی کی بات سنیں، سلمان بھائی
جی
بات سنیں
جی،
وہ کہتے بیٹا جو اوپر لائٹ لگی ہوئی تھی نا، جو تم نے اس زخم کے اوپر ڈالی ہوئی تھی جو تم سرجری کر رہے تھے، وہ لائٹ اپنی جگہ سے بار بار ہل رہی تھی، وہ لائٹ جو ہل رہی تھی نا، اس سے زخم کے اوپر صحیح لائٹ نہیں پڑ رہی تھی، اور بیٹا جب تم وہ چھری پھیرتے ہوئے ہاتھ اوپر کرتے تھے نا، تمہاری ایلبو، تمہاری یہ کونی بہت اوپر چلی جاتی تھی، اس سے لگتا تھا کہ تمہارے ہاتھ تھرتھرا رہے ہیں یا تم میں پوری طرح کانفیڈنس نہیں ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ باتیں تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اور وہ بابا جی کے ساتھ 2 مہینے رہا، اور اس نے یہ سمجھا کہ واقعی یہ میرے استاد اور اس کی عمر کا جو تجربہ تھا اس سے میں نے اپنی ڈیولپمنٹ کتنی زیادہ کر لی.
کیا زبردست ریمبر
یور پرسنالٹی ول کیپ آن پالشنگ. پرسنالٹی بڑھتی رہتی ہے. 7.9 million لوگ ہیں دنیا میں. 7.9 million سرجریز ہیں جو سال میں ختم ہوتی ہے. 7.9 million سرجریز جو خراب ہو جاتی ہیں سرجری کے بعد. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے سلمان بھائی کہ آپ کی پرسنالٹی جس وقت لرننگ فیز میں نہیں رہتی اور آپ ورک شاپوں پہ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ابھی پچھلے دنوں پیڈز کی ورک شاپ ہوئی, بچوں کے ڈاکٹروں کی ورک شاپ ہوئی, اور بھی ورک شاپیں ہوتی رہتی ہے, ٹیچر کی ورک شاپ ہوتی ہے, وہ اس کو کیجول سمجھتے ہیں. ہاں جی کیا کھانا کھا لو. لاہور میں ورک شاپ ہو رہی ہے,
ٹائم پاس کرنا تھوڑا سا, یہ بھی ہوتا ہے بعض کا. ہاں
ٹائم پاس کر لو, چلو لاہور میں آئے ہو تو شاہی قلعہ دیکھنے چلتے ہیں. ورک شاپ تو ہوتی رہتی ہے, کھانے کے وقت چلے جائیں گے. نہ جو ورک شاپ ارینج کرتا ہے نا اس بندے سے پوچھیں اس نے کس کس کو سلیکٹ کیا, کیسے ٹاپک ڈیسائیڈ کیے, کیا کیا. میں نے فون کیا ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو, وہ کہتے ہیں صبح میں ورک شاپ میں بیٹھا ہوں اور لیکچر ہو رہا ہے, میں بعد میں کال کرتا ہوں. یقین کرے مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہمارے سائن بھی ہے بھائی ماما. میں نے کہا دیکھو یار یہ پڑھ رہا ہے, یہ سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا وہاں پہ ورک شاپ میں گیا ہے. اور ظاہر بات ہے امریکہ سے, انگلینڈ سے, دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہیں جو طب کی دنیا میں بہت آگے ہیں اس وقت, اور وہ کوئی نیا پروسیجر لے کر آئے ہوں گے, کوئی نئی بات لے کر آئے ہوں گے. اب دیکھیں ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آیا اور پیشنٹ آ کر کہتا ہے مجھے یہ بیماری ہے. اب ڈاکٹر آگے سے یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ بھائی جو آپ کی بیماری ہے نا وہ والا سبجیکٹ, وہ والا چیپٹر تو میں نے چوائس میں چھوڑ دیا تھا, تو مجھے تو بیماری آتی نہیں. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا. اب میتھ میں تو آپ کہہ سکتے کہ میں نے تھیورم چھوڑ دیے تھے, اور کیمسٹری میں تو آپ کہہ سکتے میں نے انڈسٹری کا چیپٹر چھوڑ دیا تھا, لیکن آپ میڈیکل سائنس میں تو یہ نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے ایک عالم دین ہے. دیکھیں ہمارے دعوت اسلامی کے اندر ایسا ماحول میں دیکھتا ہوں, یقین کریں جی, ایک عالم دین مسلسل پرسنالٹی پالشنگ کی مطلب پروسیس میں رہتا ہے. عدنان بھائی بیٹھے ہیں, میرے بڑے محترم رکن شورا شاہد مدنی بیٹھے ہیں, تیسری پائبی کی میں زیارت نہیں کر پایا, لیکن مجھے بتائیے یہ لوگ اپنے کیریئر کے پیک پر ہیں, انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہوئی ہے. لیکن جب آپ نے ان کو بتایا ہوگا کہ جناب آپ نے آنا ہے اور آ کے آپ نے یہاں پر کچھ کلام کرنا ہے, تو انہوں نے پڑھا ہوگا لازمی کچھ, یا اگر نہیں بھی پڑھا ہوگا تو رات کو تھوڑی دیر بیٹھ کے ذہن کو ہلایا تو ہوگا نا یوں کہ یار یہ اس ٹاپک کے بارے میں جو باتیں پڑھی تھی وہ آگے آئیں, اور یہی پرسنالٹی پالشنگ ہے.
واہ واہ.
تو یو نیڈ ٹو پالش یور سیلف. دعوت اسلامی کے اندر اتنا زبردست ماحول ہے یہ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جتنی ریسرچ کرنی پڑتی ہے, یعنی جتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے, ظاہری بات ہے کوئی ٹیکہ تو نہیں لگوا کے میں بھی آ جاتا یا دوائی کھا لیتا ہوں کہ جی سلمان بھائی کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے کہ پرسنالٹی پالیشنگ کی بات کرنی ہے, تو میرا تو سبجیکٹ بھی نہیں ہے. میں تو کامرس سے ہوں, میری تو اسٹڈی کامرس کی ہے, اور کامرس تو بڑی بور اسٹڈی ہوتی ہے, اکاؤنٹنگ ہے, ڈیجٹس ہیں.
آپ پر کبھی کامرس میں بھی بات کرنی ہے. آپ تو جب گفتگو فرماتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے کوئی بڑا ماہر ڈاکٹر, کوئی مطلب بایو پڑھا ہوا بندہ, پی ایچ ڈی بایو بیٹھا ہوا ہے جو گفتگو کر رہا ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت دے. کامرس پر بھی کبھی آپ سے بات کریں گے. میں جو آپ کی بات کا ایسنس, گھڑی بھی ایک پیغام دے رہی ہے سبحان بھائی, آپ کی بات کا جو ایسنس اور جو عطر میں سمجھا ہوں, یعنی اس کا یوں بولے کہ لبے لباب, وہ یہ ہے کہ بندہ سیکھتا رہے, جو کام کرنے میں اس کا دل لگتا ہے اور جس میں وہ اپنے آپ کو اچھا فیل کر رہا ہے اس کو مزید پالش کرتا رہے. کیسے پالش ہوگا کہ وہ اس کے حوالے سے مزید سٹڈی کرتا رہے, مطالعہ کرتا رہے, لوگوں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتا رہے. کیا فرمائیں گے آپ؟
بس یہ آپ نے اخیر کر دی. واقعی یہ واقعی بالکل جو آپ نے دو باتیں کی, پڑھتا رہے, لوگوں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتا رہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے اموات کے اوپر بیانات کیے, میں نے اموات کے اوپر کتابیں پڑھی, میں نے اموات کے اوپر بہت سی بڑی بڑی جلیل القدر علماء کی کتابیں پڑھی, بیانات کیے, بیانات سنے. لیکن یاد رکھیے جس دن میرے والد صاحب نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا نا, مجھے موت کا جو ایکسپیرینس ہوا وہ کسی کتاب کسی بیان سے نہیں ہوا. یعنی کتاب بھی اور تجربہ بھی, دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے کام کریں گے, آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ پالش کر جائے گی. اور آخر میں میں ایک بات کہوں گا, میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ یاد رکھیے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ انہوں نے جو اپنے بچوں کو بنانے کا سوچا ہے, ایک تو سب سے بڑھ کر کہ اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے, دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے آپ حفظ قرآن اور عالم دین بنائے, بول آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ. یا اب میں جنرل بات کروں کہ آپ نے جو بھی سوچا ہے حلال طریقے سے اس نے کمانا ہے, بچپن میں اس کو اس چیز کے میرٹس ڈی میرٹس بتائیں. عام طور پہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس وقت آپ اس کے اوپر جا کے بتا رہے ہوتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے تم نے وہ کرنا ہے. اب اس کی پریفرنسز تبدیل ہو چکی ہیں, اب اس کا فیملی سرکل بن گیا ہے, اب اس نے میڈیا کو دیکھ لیا ہے, اب اس کا اپنا ایک ذہن بن چکا ہوا ہے. اگر وہ کسی حرام جگہ پہ چلا گیا ہوا ہے اب آپ اس کو چاہیں گے بھی نا تو وہ نہیں کر پا رہا ہوگا, وہ ریزلٹس نہیں دے گا, وہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا اور آخر کار ڈپریشن پہ بات آئے گی. تو آخری جملہ میں بولوں, غور سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین, یہ جملہ بہت اہم ہے کہ سٹریس میں اور پیشن میں فرق کیا ہے. سٹریس یعنی دماغی بوجھ, دماغی ٹینشن, دماغی پریشانی ایک طرف اور دوسری طرف جذبہ, جوش, آگے بڑھ کے کر لینا, اس میں فرق کیا ہے. سنیں, اگر ایک کام آپ کر رہے ہیں اور وہ کام آپ شوق سے کر رہے ہیں یہ آپ کا جذبہ ہے, یہ آپ کا جوش ہے, آپ چھا جائیں گے. اور اگر ایک کام آپ کر رہے ہیں اور اگر وہ کام آپ شوق سے نہیں کر رہے بس یہی سٹریس ہے, یہی سب کچھ ہے. دعوت اسلامی کے مبلغین دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں. میں سے راکین شورا کو جانتا ہوں کہ میں خود سوچتا ہوں کہ یہ سوتے کب ہوں گے, پتہ نہیں یہ کب سوتے ہوں گے, فون کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ یہ سو رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں میں ان کو جگا دوں گا, دین کا کام کر رہے ہیں. اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں, خوش ہے, کوئی بیماری نہیں الحمدللہ. کیوں؟ جو کام وہ کر رہے ہیں دل سے اس کو پسند کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا دل اس پہ راضی ہے کہ ہماری قبر و آخرت کا کام ہے. لیکن میں ادھر دیکھتا ہوں ایک سمپل کلرک ہے, صبح 8 بجے اٹھتا ہے, شام 4 بجے گھر آتا ہے, دنیا جہان کی شکایتیں اس کے منہ کے اوپر ہیں, دنیا جہان کی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیوں؟ جو وہ کام کر رہا ہے اس میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا, نہ وہ یہ کر رہا ہے. تو بہت خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس کا شوق ہے وہی اس کا پیشہ بن جائے, بہت خوش نصیب ہے. لیکن اگر اس کا پیشہ حلال ہے, جائز ہے اور اس کا دل نہیں لگ رہا تو میرے بھائی اپنے دل کی اس خیال کی تربیت کریں,
دل لگا لیں,
دل لگ جاتا ہوتا ہے.
ہاں,
دل لگائیں,
دل لگائیں, دل لگائیں. مدینہ مدینہ, بہت زبردست بات کہی. انہی مدنی پھولوں پر مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کو اسلام کر لے کر چلتے ہیں. دل لگائیں, نیکیوں میں دل لگائیں اور جو رزق حلال کما رہے ہیں اس میں دل لگائیں, اللہ رسول کی یاد میں دل لگائیں اور دنیا کی محبت سے تو اس دل کو بچائیں, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. آئیے سر اسلام پڑھتے ہیں, صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جی سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند, جی سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند, جی سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند, اس دل پہ روز ساعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کاش محشر پہ جب ان کی آمد ہو عرصے جس پہ ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کی خود سیکھ گے گا رضا, مجھ سے خدمت کے خود سیکھ گے گا رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.
صبحوں میری رحمتوں سے بھری ہے,